السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی, آج انشاءاللہ سورۃ دخان سے آغاز کریں گے, اور سورۃ نمبر ہے 44, پارہ نمبر ہے 25. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. پہلے تعارف سورت کا. اس سورت کا موضوع دعوت الی القرآن. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل سورتیں حوامیم کی جو آ رہی ہیں, اس میں جو ہے توحید عملی کا بیان ہو رہا ہے, اور اس میں مختلف موضوعات آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کئی موضوعات دیکھے, اب آج جو ہے سورت کا موضوع دعوت الی القرآن. قرب قیامت دھوئے کے نمودار ہونے کا سورت میں بیان ہے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور دھوئیں کو جن الفاظ سے یہاں ذکر کیا گیا وہ دخان سے, اور یہی پھر سورت کا نام جو ہے وہ پڑ گیا. اسی طرح آگے چل کر سورت میں اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے, ان کا حال بیان ہو رہا ہے. آئیے ابتدائی تین آیات سے آغاز کرتے ہیں. عظمت قرآن اور شب قدر کا بیان آ رہا ہے. حامیم, حروف مقطعات, والکتاب المبین, اور قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیل مبارکہ, بے شک ہم نے نازل کیا اسے ایک مبارک رات. تو یہی لیلۃ القدر ہے جسے اس سورت میں سے مبارک رات کہا گیا. اور یہ نزول قرآن کے بھی دو حصے ہیں, ایک آسمان دنیا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا نزول ہے. یہ ایک ہی وقت میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا, اور یہ ہوا ہے لیلۃ المبارکہ میں, لیلۃ القدر میں. اور پھر وہاں سے پھر دھیرے دھیرے کر کے تقریباً 30 برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جو ہے آسمان دنیا سے پھر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے. اس کا آغاز بھی لیلۃ القدر سے ہوا ہے, اس لیے اس رات کی بڑی جو ہے فضیلت ہے, اور ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس رات کی عبادت کا ثواب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات عبادت کرے گا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آگے فرمایا, انا کنا منذرین, اور ہم تو ہیں ہی خبردار کرنے والوں میں سے. تو یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی نہایت واضح کتاب ہے, لیلۃ المبارکہ میں نازل کی گئی. اور کیوں نازل کی؟ کیونکہ اللہ ہے ہی خبردار کرنے والوں میں سے, وہ بغیر بتائے لوگوں کو نہیں پکڑے گا. پہلے پورا حق واضح ہو جائے, پھر جو ہے اگر جس نے قصور کیا تو وہ اپنے خود ذمہ دار ہوگا. اب آگے آیات آ رہی ہیں, آیت نمبر 10 سے 11 تک دخان کا ذکر ہے. انشاءاللہ یہ آیات ہم پڑھیں گے, امید ہے. اچھا یہ اسکپ ہو گئی, انہیں دیکھ لیتے ہیں. ان آیات میں جو ہے الفاظ آ رہے ہیں دخان کے. فرمایا, فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, سو آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ آئے گا آسمان پر غبار, یہ دھواں, اور وہ بالکل جو ہے کھلا جو ہے ظاہر ہو جائے گا. یخشى الناس هذا عذاب علیم, اور وہ ڈھانپ لے گا انسانوں کو, اور یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ہے لوگوں کے اندر چلا جائے گا دھواں, اور جو ہے وہ اس سے جو ہے غشی تاری ہو جائے گی جو ہے وہ کفار کے اوپر. بہرحال کیونکہ اس کا ذکر آیا اور اسی سے جو ہے اس سورت کا نام جو ہے لیا گیا ہے. آیات 10-15 تک قریش پر دنیاوی عذاب کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 16 میں جو ہے وہ آخرت کا ذکر ہے, اور 17-33 تک قصہ موسیٰ بیان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہم پہلے پڑھائیں اس لیے میں جو ہے یہاں آپ کو بس سری بتا دیا. آیات 35-36 تک مشرقین کا انکار آخرت کا بیان ہے. انہیا اللہ موتا تنل اولا, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارا یہ جو ہے مرنا مگر پہلی دفعہ کا. وما نہنو بے منشرین, اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے. فاتو بھی آبا انا ان کن تم صالحین, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا قول یہ تھا مشرقین کا کہ اگر ایسے ہی ہے ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو پھر آپ لے آئیں ہمارے آبا و اجداد کو جو ہے اٹھا کر دکھا دیں اگر واقعی سچے. تو یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. آیات 40-41 بیان ہو رہا ہے قیامت آ کر رہے گی. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, اور بے شک جو فیصلے کا دن ہے جو مقرر کیا گیا ہے ان سب کے جمع کرنے کے لیے. یوم لا یغنی مولا, اور جس دن جو ہے نہیں کام آئے گا کوئی دوست ان مولن شیعا اپنے کسی دوست کے کچھ بھی, ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. آیات 43 سے 50 تک اہل جہنم کا حال بیان ہو رہا ہے. فرمایا انا شجرت الزقوم, بے شک زقوم کا درخت, اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ درخت جو ہے یہ جہنم کی بالکل جڑ سے نکلے گا اور اس کے پھل جو ہیں وہ گویا شیاطین کے سر ہوں گے, یعنی سانپ کے پھنوں کی طرح ہوں گے اور شدید زہریلے ہوں گے, اور اہل جہنمیوں کو جو ہے کھلائے جائیں گے یہ زبردستی. فرمایا طعام الاثیم, اور یہ کھانا ہوگا گناہگاروں کا, کلمول جیسے پگھلا ہوا جو ہے تانبا, یغلی فی البطون اور کھولیں گے ان سے ان کے پیٹ, کا غلی الحمیم جیسے کھولتا ہے جو ہے وہ تیز کھولتا ہوا پانی, خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم, پکڑو انہیں اور گھسیٹو انہیں جہنم کے درمیان, ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, اور پھر ڈالو ان کے سروں کے اوپر سے جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. ذق, ان سے کہا جائے گا اب چکھو اسے, انک انت العزیز الکریم, تم بڑے جو ہے زبردست اور بڑے عزت والے بنتے تھے, ان ھذا ما کنتم به تمترون, اب یہ ہے وہ جس کا تم جو ہے جس کے بارے میں شک میں پڑے رہتے ہیں. آیات 50 سے 55 تک اہل جہنم کا حال بیان ہو رہا ہے. ان المتقین فی مقام امین, اور بے شک متقی لوگ تقوی اختیار کرنے والے لوگ امن کے مقام میں ہوں گے, فی جنات و عیون باغات میں ہوں گے اور جو ہے وہ چشموں میں ہوں گے, یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, اور ان کا لباس جو ہوگا وہ باریک اور دبیس ریشم کا ہوگا اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, کذالک اور اسی طرح سے, وزوجناہم بحور عین اور ہم ان کو جو ہے بیاہ دیں گے بڑی آنکھوں والیوں سے, یدعونا فیہا بکل فاکہۃ امین, اور وہ وہاں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے بالکل امن و امان میں. تو ایک یہ معاملہ ہے, اس سے پہلے مجرمین کا معاملہ تھا, اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنا مستقبل کیسے چاہتے ہیں. آیت نمبر 58, قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا گیا. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اور بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں. اب یہاں لسان کا مطلب دونوں ہوتا ہے, لینگویج بھی اور ٹنگ بھی, یعنی آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بھی ترجمہ ہے کہ آپ کی زبان میں یعنی عربی میں یہ قرآن آسان ہو گیا اب اس کا سمجھنا, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جناب اس کے بعد اگلی سورت جو ہے سورہ جاسیہ ہے, اور کچھ باتیں سمجھ لیجئے. جاسیہ قسم پرسی کی حالت میں گھٹنے ٹیکنے والی قوموں کا کیونکہ ذکر آ رہا ہے, تو ایسی اس حالت میں پڑی ہوئی قوم کو جاسیہ کہا گیا, اور اس پوری سورت میں آیات الہی کا بیان ہے. آئیے ابتدائی دو آیات میں عظمت قرآن کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, یہ حروف مقطعات, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اور یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور جو اللہ زبردست ہے اور جو ہے بڑا وائز ہے اور ہر طرف کی حکمت سے متعارف ہے. تو اس سے جو ہے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب بھی کتنی عظیم ہوگی اور کتنی حکمت سے لبریز ہوگی. آیت نمبر 3, آیات آفاقی کا بیان. اب یہ تین طرح کی آیات ہوتی ہیں جن سے انسانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے, آیات آفاقی یعنی پوری کائنات, دوسری آیات انفسی یعنی ہمارا اپنا وجود, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی, اور اسی طرح آیات قرآن. آپ دیکھیں گے سورت میں جو ہے ان تینوں قسم کی آیات کا ذکر ہے. تو پہلے آ رہا ہے آیات آفاقی, انا فی السماواتی والارض, بے شک آسمانوں اور زمین میں, لا آیات للمؤمنین, یقیناً نشانیاں ہیں, واقعی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. تو بہت خوب کسی نے کہا ہے, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے, اس نے کیا عظیم چیزیں جو ہے بنا دی اور انہیں مسخر کر دیا, کام پر لگا دیا ہمارے لیے. ان میں سے یہ چیزیں نہ ہوں تو شاید ہم ایک لمحے کے لیے زندگی نہ گزار سکیں, آکسیجن نہ ہو, سورج نہ رہے, یہ فضا نہ ہو, تو شاید ہم لمحہ بھر بھی نہیں گزار سکتے, لیکن وہ کتنا عظیم خالق ہے جس نے سب بنایا. اسی طرح آیت نمبر 4 میں آیات قرآنیہ کا ذکر آ رہا ہے, وفی خلقکم, بلکہ یہاں یہ جو ہے آیات انفسی کا بیان ہے, وفی خلقکم, اور تمہاری اپنی تخلیق کے اندر بھی اللہ کی نشانی, وما یبثو من دابا، اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں بہت سارے جاندار، آیات لقومی یوقنون، ان سب میں نشانی ہے کہ لوگوں کے لیے یقین کرنے والوں. تو آدمی اپنے اوپر ہی غور کر لے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ایک ایک چیز کو دیکھ لے، آنکھ ہی چلی جائے خدا نہ خواستہ، یہ جو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے تو کیا کریں گے، دو قدم چلنا دشوار ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی. اور جو ہے آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، پھر لاکھوں روپے لگا دیں، کروڑوں روپے لگا دیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، کیا سارے ڈاکٹروں کو جمع کر لیں، تو کیا لوٹ آ سکتی ہے، لوٹ کر آ سکتی ہے نعمت؟ نہیں. یہ گردہ فیل ہو جاتا ہے تو آدمی کی جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا زندگی ہے، اور ڈائلسس کرا کرا کے حشر ہو جاتا ہے، اور جو مہنگا اس کا خرچہ ہے، ایک ایک دفعہ کے 25-30 ہزار روپے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں ہفتے کے، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، اور جو ایسے ہی جو ہے وہ اسے جو ہے بے قدری کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں. تو آیات انفسی یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح آ رہا ہے کہ آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام جو ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ برا ہونے والا ہے. ایک آیت اور چلیں جی. آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام، آیت نمبر 6، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، اور یہ اللہ کی یعنی یہ الہی اللہ کی آیات میں سے ہیں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر بالحق کے ساتھ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، بس کون سی بات جو ہے وہ اللہ کے بعد، وَآیَاتِهِ، اس کی آیات کے بعد، یومنون، وہ ایمان لائیں، اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے، اس کی آیات پر ایمان نہیں لا رہے، اب کس چیز کے منتظر، اور کیا چاہیے ایمان لانے کے لیے؟ تو اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بات آ جائے، اس کی آیات آ جائے. آیت نمبر 18 میں بنو اسرائیل کے بعد اب تمہیں شریعت دی گئی ہے، اس کا بیان آ رہا ہے. گویا پہلے ذکر تھا بنو اسرائیل کا کہ کس طرح اللہ نے انہیں جو ہے کتاب دی، انہیں ایک امت بنایا، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اس کے احکامات سے روگردانی کی. پھر یہ آیت آ رہی ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور پھر اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہارے لیے ایک طریقہ دین میں، فتبعها، پس تم جو ہے تبع کرو اس کی، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور مت اتبع کیجئے آپ ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ نہیں جانتے. تو یہ بے علم لوگ جنہیں نہ وحی کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، ان کی پیروی آدمی کر کے خود بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کیجیے. آیت نمبر 23، خواہشات نفس کو خدا بنانے والوں کا انجام بیان. افرایت من اتخذ الهه هواه، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے معبود بنا لیا ہے اپنی خواہش نفس کو، وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا اسے اللہ نے جو ہے اس کے علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ، اور مہر کر دیا اس کی جو ہے سماعت پر، اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیے اس کی آنکھوں کے سامنے پردے. تو یہ ساری وہ ریسیپٹیو جو ہے آرگنس ہیں جن سے آدمی ہدایت حاصل کرتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور جو ہے وہ دل سے جو ہے یا دماغ سے پروسیس کرتا ہے، اور اسی طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو جو لوگ اللہ کی آیات کے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سارے ریسیپٹیو آرگن سے ہدایت کا معاملہ ختم کر دیتا ہے، گویا جو ہے کانوں سے ہدایت کی بات ہی نہیں سنے گا، اور دل میں جو ہے وہ ہدایت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، اور آنکھوں سے سیدھا راستہ ہی نظر نہیں آئے گا. فرمایا فَمَنْ يَهْدِي مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، اور کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے بعد، افلا تذکرون، تو کیا وہ تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو اگر اللہ گمراہ کر دے وہی ہدایت دینے پر آمادہ نہ ہو تو کہاں سے ہدایت پاؤ گے؟ آیت نمبر 24 میں دہریت کا بیان ہے، اور الفاظ آ رہے ہیں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، نَمُوتُ وَنَحْيَا، ہم خود جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور خود ہی مرتے ہیں، خود ہی ہمیں موت آتی ہے، خود ہی ہم زندہ ہوتے ہیں، وَمَا نُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور نہیں ہلاک کرتی ہمیں مگر گردش زمانہ، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم. یہ کوئی وہ اپنے علم کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر یہ ان کا محض جو ہے ظن ہے، ان کا گمان ہے. تو آپ کو اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ آئے گا، وہ جو ہے بالکل دہریت والا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بس یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے، یہ کوئی معاذ اللہ کوئی خدا کا معاملہ تھوڑی ہے، یہ تو یوں ہی ساری گاڑی چل رہی ہے، اور کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ مل رہے ہیں، یا حالات آ رہے ہیں، اور یہ بس اسی طرح سے. فلسفی جو ہے جو شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں جس طرح ایک گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی ہے اور بس وہ اب خود چل رہی ہے, اب گھڑی ساز کا اس سے تعلق نہیں, جبکہ ایسا معاملہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے اور ایک ایک لمحے ہم اس کے محتاج ہیں اللہ کے. اگر اللہ اپنی توجہ ہٹا لے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کائنات میں پتا تک ہلتا نہیں ہے بغیر اللہ کی مرضی کے, اس کے اذن کو. تو سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, کوئی خالق نہیں ہے, یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے. اور جدید علم رکھنے والے جو بد نصیب ہیں انہیں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی خلقیت نظر نہیں آتی. ایک ایک عنصر کے اندر جا کر وہ اس کے ایٹمز تک گن لیتے ہیں کہ کس میں کتنے ایٹم ہیں اور کتنے آربٹ میں کتنے ہیں, لیکن جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے. تو بڑا خوب کسی نے کہا ہے, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و نقصان و زر کر نہ سکا. میں نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. تو یہ اصل میں حقیقت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام دنیا کے تو ہو رہے ہیں لیکن جو اپنی زندگی کی حقیقت ہے اس سے محروم رہتا ہے. حالانکہ اگر سائنس میں جو لوگ آگے بڑھے وہ پہنچے ہیں اللہ تک. رابنس گرینسٹین بہت بڑے ایسٹرانومر ہے امریکہ کا, وہ اپنی کتاب اس نے لکھی سمبایوٹک یونیورس, اس میں وہ لکھتا ہے کہ جتنے ہم نے ایویڈنسز کا مطالعہ کیا ہے جو ہے یونیورس میں, تو ایک خیال بار بار جو ہے وہ افق پہ ابھرتا ہے, وہ یہ کہ سم سپر نیچرل ایجنسی مسٹ بی انوالو. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی ہے جو کام کر رہی ہے اس میں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جب اللہ تک پہنچنے لگتے ہیں تو نام بدل لیتے ہیں. دنیا میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے جو یہ سارے معاملات کر رہا ہے, اس کا نام کیا رکھ دیا انہوں نے, مدر نیچر. یہ بارش کہاں سے ہوتی ہے, زلزلے کہاں سے آتے ہیں, یہ درخت کیسے اگتا ہے, یہ فوڈ سائیکل کیسے چل رہا ہے, واٹر سائیکل کیسے ہو رہا ہے, تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا. وجہ اس کے یہ کہنے کی کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, وہ نام رکھ دیا کہ مدر نیچر ہے جو یہ سب کر رہی ہے. اور یہ مدر نیچر یہ خود ان سائنٹیفک ہے, یہ تو فلسفہ ہے, یہ سائنس نہیں ہے, ورنہ ثابت کریں مدر نیچر کہاں ہے. تو اصل میں یہ فلسفہ آ جاتا ہے سائنس میں. اسی طرح اب یہ رابنس گرینسٹین تھا, اب اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, لیکن اس نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے. اب یہاں آیت نمبر 26 میں دہریت کا جواب دیا جا رہا ہے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر وہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. آیت نمبر 27-28 اس میں جاسیہ کا بیان آ رہا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قائم ہوگی قیامت. یومئذ یخسر المبطلون, اس دن خسارے میں رہیں گے اہل باطل, جو باطل پہ ہوں گے وہ اس دن شدید خسارے میں ہوں گے. وترى كل امة جاسیا, اور آپ دیکھیں گے ہر گھٹنے ٹیکی ہوئی جو ہے وہ گروہ کو, امت کو. کلو امتن تدعا الى کتابها, اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف, یعنی اس کے نام اعمال کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج کے دن تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو کچھ تم کرتے رہے, یعنی جو اعمال کیے ہوں گے بالکل ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 29 میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے پاس بولنے والی کتاب ہے. ھذا کتابنا ينطق عليكم بالحق, یہ ہے ہماری کتاب جو بولے گی تمہارے خلاف بالکل حق کے ساتھ, جو جو کیا ہوگا وہ سب بیان کر دے گی. یہ کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال, اعمال نامہ. وہ ایک ایک بات بتا دے گی کہ اس نے کیا کیا تھا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, اور بے شک ہم لکھواتے رہے جو کچھ تم کرتے رہے. تو یہ جو ہے یہ وہ ریکارڈ ہے جس میں کوئی چیز جو ہے چھپی بھی نہیں. ایک زمانے میں یہ آیات آئے جو ہے متشابہات میں تھی, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طرح ایک کتاب بولے گی. آج اب یہ محکمات میں تھے, ہمیں پتا ہے کتاب ہوتا ہے اصل میں ڈیٹا, اور اب ڈیٹا کی ایسی سورسز ہیں جو بولتی ہیں, ریکارڈز ہیں, اور جو ہے آپ کو سی ڈیز ہیں, اس میں سارا کا سارا کئی کئی گھنٹوں کا ڈیٹا آ جاتا ہے. تو اب یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسی کتاب کوئی اللہ تعالیٰ رکھ دیں جو پھر ہماری ساری آوازیں, ہماری ساری حرکتیں جو ہے وہ چلا دیں ہمارے سامنے. آیت نمبر 36-37 میں بیان ہو رہا ہے الکبر ردائی، تکبر میری زیادہ ہے. فللہ الحمد، بس اللہ ہی کے لیے کل شکر کل تعریف. رب السماوات و رب الارض، وہی جو ہے آسمانوں کا رب ہے اور وہی زمین کا رب ہے. رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے جو ہے تکبر اور آسمانوں اور زمین کا، یہ اسی کے لیے بڑائی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا اور کسی کو حق نہیں ہے کہ تکبر کریں. اور اسی لیے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ الکبری الکبر ردائی، یہ کہ میری چادر ہے، اور جو اس سے جو اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اس لیے متکبرین کبھی کامیاب نہیں ہوئے دنیا. جس کسی نے تکبر کیا ہے دنیا ہی میں، اس کا جو ہے بہت بری موت آئی ہے، بہت برا انجام ہوا. فرمایا وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. صحیح بخاری کی بھی حدیث سن لیجئے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ سورہ جاسیہ تھی، یہ سورہ احقاف اگلی سورت ہے. اب تعارف اس کا، شرک کی نفی آ رہی ہے سورت میں، توحید باری تعالیٰ کا بیان آ رہا ہے. احقاف کہتے ہیں ریت کے بڑے بڑے سطح مرتفع کو، یہ گویا چٹانیں ہوتی ہیں ریت کی، بڑی زرخیز اور مستطیل. عمان اور حضر موت کے درمیان کا یہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد آباد تھی. تو یہاں بڑے بڑے ٹیلے ہیں ریت کے، جن پر جو ہے لوگ آباد تھے ایک زمانے میں. اب اس میں ایک واقعہ جنوں کے ایمان لانے کا بھی آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی دو آیات میں عظمت قرآن. حامیم، حروف مقطعات. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے کمال حکمت والا. آیت نمبر 5 میں مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ شرک کرنے والوں کی دعاؤں سے غافل ہیں. یہ مشرکین انہیں پکار رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں لوگ جو ہیں پکار رہے ہیں. فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور کون گمراہ کرتا ہے انہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. من لا یستجیب له، اور جو ہے کون جو ہے وہ ملا جو نہیں جواب دیتے انہیں کچھ بھی. الى یوم القیامہ، قیامت کے دن. وہم ان دعائهم غافلون، بلکہ وہ ان کی پکار سے ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. تو یہاں لوگ جو ہے وہ کئی کئی ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہ تو وہ جواب دے سکیں گے ان کو، اور حقیقت کیا ہے کہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں. آیت نمبر 6 میں بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اولیاء اللہ شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے. وَإذا حشر الناس، اور جب ہم جمع کریں گے انسانوں کو. کانو لہم آدا، تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن. وہ کانو بھی عبادت کافری، اور وہ ان کی جو ہے عبادت سے جو ہے وہ انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا انہیں اپنی عبادت کرنے، الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے مصیبت کھڑی کر دی. آیت نمبر 9، انبیاء کی حقیقت بیان ہو رہی. قل ما کنت بدعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں. میں رسول ہوں، رسولوں میں سے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ اور کیا تمہارے ساتھ ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی، اور میں تو اتباع کرتا ہوں مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر بالکل واضح طور پر خبردار کر دینے والا، ڈرا دینے والا. تو یہ گویا جو ہے نبی کے لیے بھی علم غیب کی نفی یہاں آ رہی ہے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر اصل حقیقت بھی کھول دی گئی کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی. آیت نمبر 15، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید ہے، اور نیک بندوں کی دعا کا ذکر ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا، کہ اٹھائے رہتی ہے اسے اس کی ماں جو ہے وہ تکلیف اٹھا کر. وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، اور جو ہے اسے پیدا کرتی ہے جو ہے تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا اٹھائے رکھنا یعنی اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 30 مہینوں پر مشتمل ہے. تو کتنی لمبی مدت ہے جو والدہ جو ہے وہ خدمت میں لگی رہتی ہے اپنی اولاد کی. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کو، وہ بلغ اربعین سنہ، اور وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال تک. تو یہ بھی قرآن جو اشارہ کر رہا ہے، ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے 13-14 سال میں ہو جاتی ہے مردوں میں، اور اس سے بھی پہلے ہو جاتی ہے خواتین میں، بالغ ہو جاتا ہے جسمانی طور سے آدمی. لیکن ذہنی بلوغت کی عمر کیا ہے، وہ قرآن یہاں اشارہ دے رہا ہے کہ وہ 40 سال. اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہے کیا اور آخرت ہے کیا، پھر اسے جو ہے یا کم سے کم دنیا کا پتہ چل جاتا ہے دنیا ہے کیا. تو فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور اس نے کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے کی مجھ پر، وعلی والدی، اور جو آپ نے کی میرے والدین پر، ون اعمل صالحا، اور میں عمل کروں نیک، ترضاہ، جو آپ پسند کریں، واصلح لی فی ذریتی، اور آپ درست کر دیجئے میرے لیے میری اولاد کو، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں پلٹتا ہوں آپ کی طرف، وانی من المسلمین، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے. بہت عمدہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. آیت نمبر 21 میں احقاف کا بیان آ رہا ہے. وذکر اخا عاد، اور ذکر کیجئے ان سے عاد کے بھائی کا. کون تھے عاد کے بھائی؟ حضرت ہود علیہ السلام، انہیں بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے خبردار کی اپنی قوم کو جو کہ احقاف میں تھی، ان جو ہے مستطیل چٹیل جو ہے وہ تیلوں پر رہنے والی تھی. وقد خلن نظر من بین یدیہ و من خلفہ، اور جو ہے یقیناً گزر چکے تھے بہت سے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی، ان کے پیچھے بھی، اللہ تعبدو الا اللہ، لیکن سب کا پیغام کیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اس اللہ کی. تو تمام انبیاء کا جو ہے ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو ڈرتا ہوں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے. تو اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اور آگے چل کے وہ بات بھی آگئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا 8 دن مسلسل اور 7 راتیں مسلسل، تیز ہوائیں چلی ہیں، طوفانی ہوائیں، اور جو ہے یہ سب کے سب جو ہے ہلاک ہو گئے، سوائے تھوڑوں سے لوگوں کے جو ایمان لائے تھے، حضرت ہود علیہ السلام ان کے ساتھ، ان اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا. اب جناب یہاں آیات 29 سے 32، جنہوں کا ایک بار قرآن سن کر داعی قرآن بن جانے کا بیان آ رہا ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ کے ساتھ بڑا رسوا کن معاملہ کیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، بازاروں میں آپ کے پیچھے جو ہے باتیں کسی گئیں، اور آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ اب واپس آ رہے ہیں مکہ، تو شدید غم کی کیفیت ہے آپ پر، اور زخمی بھی ہیں، اور آدھی رات کا وقت ہے، اور تہجد میں کھڑے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا. اور وہ آئے، انہوں نے جب آپ کی تلاوت سنی تو وہیں ٹھہر گئے. مفسرین ویسے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی جنوں کا جو ہے آسمان بالا پر جانا آنا جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی. تو جنوں کو احساس ہو گیا کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے گروہ کو بھیج دیا کہ تلاش کرو کہ کیا نیا واقعہ ہونے والا ہے. اب اس کے لیے آتا ہے کہ یہ نصیبین ایک علاقہ ہے جنوں کا، اس کے جن تھے، واللہ عالم، بہرحال ان کی تعداد 7 سے 9 تھی، اور اللہ نے جو ہے اس موقع پر انہیں یہاں بھیج دیا. انہوں نے غور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سنا، اور پھر ایمان لے آئے، اور اپنی قوم میں جا کر پھر قرآن کی تبلیغ کرنے لگے. اب الفاظ پڑھ لیجئے. وَاِسْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، وَاِسْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں میں سے ایک گروہ کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ غور سے سنتے تھے قرآن کو، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پس جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، قَالُوا أَنصِتُوا، تو کہنے لگے چپ رہو، خاموش رہو، فلما قضیا، پھر جب جو ہے وہ ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، ولو الى قومهم منذرین، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف جو ہے انہیں خبردار کرنے کے لیے، انہیں خبردار کرنے والے بن کر، قالوا یا قومنا، اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، بے شک ہم نے سنی ہے کتاب جو نازل کی گئی ہے موسی علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدی، وہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں، یہدی الی الحق، اور ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، طریق مستقیم، بالکل سیدھے راستے کی طرف، یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ، بس تم بھی جو ہے اللہ کے دائی کی پکار کا جواب دو، یعنی ایمان لاؤ اللہ کے دائی پر، وآمنو بھی اور ایمان لاؤ ان پر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے یا پکار کا جواب نہ دے اللہ کے داعی کا، فَلَيْسَ مُعْجِزًا فِي الْأَرْضِ، تو وہ عاجز نہیں کرنے والا اللہ کو زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہے اس اللہ کے سوا ایسے لوگوں کا کوئی دوست، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی۔ تو کتنا بہترین واعظ ہے جو ان جنہوں نے جا کر اپنی قوم میں کیا، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ پورا قرآن کئی دفعہ سن کر بھی جو ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی، اور یہاں جو ہے جنہوں نے ایک دفعہ سنا اس کے بعد جو ہے داعی دین بن گئے۔ اگلی سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت اعتبارات سے یہ بڑی منفرد سورت ہے۔ سورہ سبا سے سورہ احقاف تک تقریباً 13 مکی سورتوں کے بعد اب پہلی مدنی سورت آ رہی ہے اس حصے میں۔ ویسے تو کئی مدنی سورتیں پہلے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اس مقام پر اب 13 مکی سورتوں کے بعد آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اسی لیے اس میں آیت نمبر 4 میں جو ہے بیان ہوا تھا کہ جو ہے جب آپ مقابل ہوں کفار کے تو پہلے ان کی خوب جو ہے گردنیں ماری، پھر جو ہے انہیں قیدی بنائیے، اور پھر آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ یوں ہی چھوڑ دیجئے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، لیکن یہاں حکم تھا کہ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دیں، جبکہ ابھی جنگ نے ہتھیار نہیں رکھے تھے، ابھی تو بیٹل ہوئی تھی۔ تو وار اور بیٹل میں فرق ہوتا ہے، ابھی تو بیٹلز ہو رہی تھی، وار تو ختم ہوئی ہے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن کیونکہ یہ جو ہے وہ اجتہادی خطا تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا، تو یہاں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورہ قتال بھی ہے۔ پورے قرآن میں اس کا اسلوب بالکل جدا ہے، آپ کو اس طرح کی دوسری سورت جو ہے نظر نہیں آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت کا اختتام ہم پر یا کم پر ہو رہا ہے، تو یہ ضمیر بھی جمع کی ضمیر ہے، وہ سب یا تم سب، تو اس پر جو ہے ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے۔ آئیے جی پہلی آیت کا ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاظ ہے الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جو روکتے ہیں یا رکتے ہیں اللہ کے رستے سے، اضل اعمالہم، تو وہ جو ہے ضائع کر دیتا ہے ان کے اعمال، وہ اللہ ضائع فرما دیتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال، کن لوگوں کے، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے سارے نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرما برداروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بیان ہو رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو دور کر دے گا وہ ان سے ان کے گناہوں کو، واصلح بالہم، اور درست کر دے گا ان کے حال کو۔ تو جو ایمان والے اور اعمال والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے بھی درگزر فرما دے گا اور ان کے معاملات کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ آیات 4 سے 6، اسی میں جو ہے وہ شہداء کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 4 کا آخری حصہ ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یذل اعمالہم، بس وہ ہرگز وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو۔ بہت بڑی شہادت ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شہادت کا لفظ کے اصل معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، موجود ہونا، اور جو آدمی موجود ہوتا ہے وہی اصل میں گواہی دے سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جج صاحب میں وہاں پہ تھا جب یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح جو موجود ہوتا ہے وہی مدد کر سکتا ہے، اسی لیے شاہد کا ترجمہ مددگار بھی کیا جاتا ہے، گواہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہید جن معنوں میں ہم کہتے ہیں، ان معنوں میں صرف ایک جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ورنہ اکثر جو ہے وہ گواہ کے طور پر شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ شہید کیوں کہتے ہیں، اس نے اپنے خون سے گواہی دی اللہ کی ذات، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ آدمی اتنا کمیٹڈ ہے، اسے اتنا یقین ہے اللہ کا کہ وہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے شہید کہا جاتا ہے، بہت بڑا گواہ، بہت گہری گواہی دینے والا، یہ مبالغے کا چیز ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور شہید کہتے ہیں بہت بڑے گواہ کو، بہت گاڑی گواہی دینے والے۔ تو فضائل آ رہے ہیں، فرمایا پہلی فضیلت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، سیہدیہم بس وہ ان قریب ہدایت دے گا انہیں، ویصلحوا بالہم اور اصلاح فرما دے گا ان کے حال کی، اور ہدایت کہاں کی طرف دے گا؟ جنتوں کی، اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے، ویدخلہم اور وہ داخل کرے گا انہیں، الجنت عرفہا لہم ان جنتوں میں جنہیں وہ پہلے سے پہچانتے ہوں گے، جن کا تعارف پہلے سے انہیں کرایا گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شوق شہادت عطا فرمائے، اور پہلا قطرہ گرتے ہی جو ہے وہ انسان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جنتوں میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ برزخ ہے ہی نہیں جو ہے شہید کے لیے، وہ براہ راست جنت میں چلا جاتا ہے، اور پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا، قیامت بپا ہوگی، تو مستقل جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی طرح جو ہے قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے تمنا فرمائی کہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، چار دفعہ آپ نے اس طرح کہا۔ اور پھر منافق کی نشانیوں میں سے کہ نہ اس نے کبھی جہاد میں حصہ لیا، نہ جو ہے اس نے کبھی جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کی تمنا کی، تو ایسی موت جو ہے وہ ایک قسم کی نفاق پر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر واقعی سچے دل سے شہادت کی تمنا ہو آدمی، لیکن پھر اسے موت جو ہے وہ طبعی موت آ جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ معاملہ ایسے شخص کا شہیدوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو بہت ہی حوصلہ افزا حدیث ہے صحیح مسلم کی، تو تمنا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہادت کی دیں۔ آیت نمبر 7، اللہ کب مدد کرتا ہے؟ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک پارٹ ہمیں پلے کرنا ہے، دوسرا پارٹ پھر اللہ کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ مضبوط کر دے گا تمہارے قدموں کو۔ تو اللہ کو کیا مدد چاہیے ہماری؟ کیا اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ کیا ہماری حمد و ثنا کا محتاج ہے؟ تو کس چیز کو مدد کہہ رہے ہیں؟ دعوت و اقامت دین کے کام، یہ کام اس نے انبیاء سے لیا، اور یہی کام ہمارے ذمے بھی ہے کہ اللہ کے دین کو جو ہے اس کی دعوت دی جائے، اسے قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ تو یہ محض اعزاز ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہی ہوگا، اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں اس نے یہ رکھا ہے تاکہ ہم اپنی وفاداری کا اظہار کر سکیں، اور یہ موقع ہے میرے آپ کے لیے کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کر کے گویا اللہ کے مدد کرنے والوں کا جو ہے اعزاز حاصل کر سکیں، اور جو یہ کام کر رہے ہوں گے ان کے لیے پھر بشارت ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کے قدموں کو جما دے گا۔ آیت نمبر 15، متقیوں اور نافرمانوں کا انجام جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور مثال اس جنت کی جن کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے۔ اب چار طرح کی نہروں کا بیان آ رہا ہے جنت میں، پہلی نہر جو ہے پانی کی ہے، پھر دودھ کی، پھر شراب کی، پھر شہد کی۔ فرمایا فیہا انہار من ماء، ان جنتوں میں ہوں گی نہریں پانی میں سے، غیری آسن، جو ہے بگڑے گا نہیں، پانی اگر کھڑا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جنت کا پانی بگڑنے والا نہیں۔ وانہار من لبن، اور وہاں نہریں ہوں گی دودھ میں سے، لم یتغیر طعمہ، نہیں جو ہے تبدیل ہوگا اس کا ذائقہ، دودھ اگر ہمارے یہاں رکھا رہ جائے تو خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دودھ خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر، اور وہاں نہریں ہوں گی شراب میں سے، لذت للشاربین، اور جو ہے وہ لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے، جبکہ دنیاوی شراب نہایت جو ہے وہ بد ذائقہ ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ بڑا پاکیزہ جو ہے معاملہ ہوگا اور بڑا خوش ذائقہ ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، اور وہاں نہریں ہوں گی نہایت صاف ستھرے شہد میں سے، تو شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب یہ ایسی چیزیں کہ ہمارے لیے شاید امیجن کرنا بھی دشوار، لیکن یہ نعمتیں ہیں، اور یہ لیکن کون سی نعمتیں؟ یہ بھی نزول میں سے ابتدائی مہمانداری، اصل نعمتیں جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اس سے بڑھ کر مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالدٌ فِي النَّارِ، کیا وہ جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو آگ میں؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے پلایا جائے کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اس کی آنتیں۔ تو ایک انجام یہ ہے کافروں کا، اور اس سے پہلے انجام بیان تھا کیا گیا تھا پرہیزگاروں کا۔ آیت نمبر 17، ہدایت کے بعد ہدایت کے بھی درجے اور انسان زندگی بھر اس کا محتاج رہتا ہے. والذین اهتدوا، اور وہ لوگ جنہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، والذین اهتدوا زادہم ھدا، اور وہ لوگ جو ہدایت اختیار کرتے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں انہیں ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور ہم دیتے ہیں انہیں ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری. تو جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں تو اللہ مزید سے مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو ہدایت کے بھی جو ہے وہ کئی درجے ہیں، اور آدمی جب تک جنت میں پہنچ نہ جائے وہ ہدایت کا جو ہے وہ محتاج رہتا ہے. منافقین کا قتال سے گریز یہ بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 20. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کہ کیوں نہیں نازل ہوئی کوئی سورت. جب اللہ کے رسول حکم دیتے تھے آؤ اللہ کے لیے جہاد میں نکلو، تو یہ منافقین کہتے تھے ہم اس وقت مانیں گے جب کوئی سورت نازل ہوگی، جب اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی آیت آئے گی. آج یہی تصویر منکرین حدیث کی بھی، ان کے سامنے آپ حدیث لے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سند نہیں ہے، ہمیں تو قرآن سے دکھا. تو یہی معاملہ جو ہے اس زمانے کے منافقین کا بھی تھا. فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب نازل کر دی گئی جو ہے ایک محکم سورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر تھا قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ہے مرض. اور مرض کیا ہے؟ جان اور مال کی محبت کا، بیجا محبت کا، جسے نفاق کہتے ہیں. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے، نَظَرَ الْمَخْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، یعنی اس طرح دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف جیسا گویا کہ اب موت ہی آ گئی ہے ان کی. فَأَوْلَى لَهُمْ، بس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کی. تو یہ کون ڈرتا ہے جو ہے جہاد سے، قتال سے؟ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ہے جس کے اندر جان اور مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت سے بڑی ہوئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان والا بنائے اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 24، منافقین کا علاج بیان ہو رہا ہے، اور علاج کیا ہے؟ قرآن پر غور و فکر کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالھا، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں، جس طرح تالے ڈال دیے جاتے ہیں وہ جو ہے دروازہ جو تالا لگا دیا تو کھلے گئی نہیں کبھی. تو یہی معاملہ ایسے لوگوں کے دلوں کا ہے جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ غور و فکر تو اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پر عمل کرنا شروع کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے اور یہ ایشو آ گیا اس میں جو ہے اللہ کیا کہتے ہیں. تو لیکن کیونکہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے زندگیوں کا قرآن سے، اس لیے ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کس طرح کیا جائے. تو یہ تو روز کا معاملہ ہے، کوئی سا بھی ایشو ہو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں ہدایت کیا ہے، احادیث میں کیا بات بیان ہوئی ہے اس سے متعلق. آیات 27-28، منافقین کی موت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور کیا حال ہوگا جب روح قبض کر رہے ہوں گے ان کی ملائکہ فرشتے. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور وہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹوں پر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، اور یہی ہے وہ جس کی تم نے پیروی کی تھی جو ناراض کرنے والا تھا اللہ کو، جو ہے غصے میں لانے والا تھا اللہ کو. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور تم نے ناپسند کیا اس اللہ کی مرضی کو، اس کی رضا کو. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس نے حفظ کر دیے تمہارے سارے اعمال، اس نے برباد کر دیے تمہارے سارے اعمال. تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 31، اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا، دو بول جو ہے کلمے کے پڑھ کر چھوٹ نہیں جائیں گے اور جنت فوراً نہیں مل جائے گی، بلکہ آزمائشیں آ کر رہیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے تم میں سے، کون ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والے تم میں سے. والصابرین، اور تاکہ ہم ظاہر کر دیں صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جو ہے وہ آزمائیں گے تمہیں تمہارے حالات میں. آیت نمبر 32، اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کی نیکیاں برباد ہو جاتی. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو روکتے ہیں یا رکتے ہیں اللہ کی راہ سے. وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے مخالفت کی رسول کی. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی تھی ان پر ہدایت، یعنی کہ انہیں کوئی جو ہے ایمبیگویٹی تھی، کوئی جو ہے انہیں کوئی شبہ تھا، بلکہ انہیں صاف معلوم تھا ہدایت کا رستہ کون سا، پھر بھی انہوں نے رسول کی مخالفت کی. لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی. وَسَيُحْبِطُوا أَعْمَالَهُمْ، اور وہ عنقریب ضائع کر دے گا ان کے تمام اعمال کو. تو ایسے لوگوں کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال سے بچائے رکھے. آیت نمبر 38 تقریباً اب ہم بالکل اینڈ پہ ہیں، آخری سلائیڈ ہیں. اور فرمایا تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ وہ کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا. فرمایا ہا انتم ہا اولائی تدعونا، یہ تم ہی تو ہو کہ جنہیں بلایا جاتا ہے. لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم جو انفاق کرو اللہ کی راہ میں. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُوا عَنْ نَفْسِ، اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے ہی لیے، تو وہ اپنے ہی اجر سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں وہی جو ہے اپنا نقصان کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو ہم بدل دیں گے تمہیں ایک دوسری قوم سے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی محتاجی نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کے دین کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کیا اور جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ ہمیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ہماری جگہ کسی اور پسندیدہ قوم کو اٹھا کھڑا کریں گے. اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دکھا چکے ہیں. عربوں کے ہاتھ سے اسلام کا علم لے کر تاتاریوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا. ہے آیا یوریش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو پہلے بھی ہوا تھا اور اس طرح آج بھی ممکن، لیکن خاص طور سے جس خطے سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے کوئی کام لینا ہے، کیونکہ گزشتہ 400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ بڑی کہ دین کا محور جو ہے وہ اس علاقے میں محسوس ہو رہا ہے. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق اسی علاقے سے. پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہیں کے. پھر آگے دیکھیں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہیں کے. پھر 14ویں صدی کے مجدد جو مانے جاتے ہیں حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہیں کے. پھر آپ دیکھیں اس ریجن سے کیسے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے کہ مولانا الیاس جیسے مبلغ، جن کی دعوت اس وقت پوری دنیا میں بڑی عام ہے، اور اسی طرح جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مصنف کہ جنہوں نے جدید ذہن رکھنے والوں تک دین کو جو ہے متعارف کرایا، دین کا ایک پورا نقشہ، ایک سانچہ جو ہے اور اس کا اجتماعی جو سارا نظام ہے اسے بڑی وضاحت سے بیان کیا. اسی طرح سے یہیں پر علامہ اقبال جیسے شاعر ہیں جنہوں نے پوری قوم کو اٹھا کھڑا کیا اور حدیث خواہ بن کر کھڑے ہو گیا اور جو ہے اسے اس قابل کیا کہ دین کے لیے قربانیاں دے سکے. اور پھر مسلسل سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو میں تو شامل کروں گا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے مفسر قرآن، اور فرحت ہاشمی صاحبہ جیسی خاتون جنہوں نے خواتین میں قرآن کو عام کر دیا، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، ان کا تعلق اسی ریجن سے جس سے میں اور آپ جو ہیں، اسی سب کانٹیننٹ سے تعلق ہے ان سب لوگوں کا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس ریجن سے کوئی بڑا کام ہونے والا. اور یہ کیوں کہا تھا، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب جو ہے حضرت مہدی جو ہے وہ آئیں گے اور ان کی قیادت میں مسلمان جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے لڑ رہے ہوں گے، تو علم بردار جو ہے مشرقی ملک سے آئیں گے، خراسان کا آپ نے ذکر کیا تھا، اور جو ہے وہ دست و بازو بنیں گے حضرت مہدی کا. تو وہ مشرقی ملک کون سا ہے؟ وہ یہی ہے خراسان کا علاقہ، یہی ہمارا فرنٹیئر ریجن، پورا افغانستان، کچھ علاقہ ایران کا، یہی مل کے اس زمانے میں خراسان تھا. تو مجھے اور آپ کو کمر کس لینی چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے زمانے ہی میں وہ وقت آ جائے ان بڑی قربانیوں کا، بڑی جنگوں کا، بڑی تیزی سے حالات چینج ہو رہے ہیں. تو ہمیں بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ فتح ہے، اور بہت اہم سورت ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فتح کی خوشخبری دی ہے. اصل میں عام طور سے لوگ جو ہے فتح مکہ کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہے صلح حدیبیہ کو بہت اہمیت دی. انشاءاللہ اس سورت کو اور پھر اس کے بعد سورہ حجرات کو ہم آئندہ پڑھیں گے. اور سورہ حجرات کی بھی بڑی اہمیت ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے. اس میں ایک تو پوری اسلامی ریاست ہوگی کیسی، اس کا دستور بیان ہوا، دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے، کیسے ہم متحد ہو سکتے ہیں، امت کی شیرازہ بندی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے بڑے عمدہ احکامات ہیں. اور ایسے معاملات ہیں جس میں اس وقت امت مبتلا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا شیرازہ بکھر ہے. اگر ان احکامات پر توجہ دی جائے تو ہم جڑ سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جی یہ سب باتیں کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقت جو ہے آپ لگائیے, ویسے بھی تاخ رات ہے, تو یہ بہت اہم صورتیں آ رہی ہیں اور ان سے مستفید ضرور ہوئی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا.